بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت أنا يا رسول الله قال فأخذ بيدي وأد خمسا اتق المهارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهك فإن كسرة الزهك تميت القلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے حاصل کرے اور اس پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت کا ایک خاص انداز تھا کہ لوگوں کو پہلے متوجہ فرماتے تھے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے. جیسے کلاس روم میں استاد کہتا ہے کون میرے سوال کا جواب دے گا, تو بچے سب ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ایک سوال قائم کیا, کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور حاصل کرے. اب آگے کوئی بھی بات دین کی سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی غرض کیا ہونی چاہیے, کیوں سیکھے آدمی, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن, کہ اس پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. گویا دین کی بات سیکھنے کے دو ہی مقصد ہوا کرتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود عمل کا اہتمام کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میرے اس آمادگی ظاہر کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور پانچ باتیں گنوائی. اس میں پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اتق المحارم تکن عابد الناس. یہی اس وقت مجھے عرض کرنی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے, ان سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. گویا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا. اور سب سے بڑا عبادت گزار بندہ کون ہے؟ جو گناہوں کو چھوڑنے والا ہو. یہ ایک بہت اہم چیز ہے, اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ گناہوں کے چھوڑنے کے معاملے میں جیسا سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس کی طرف جیسی توجہ کرنی چاہیے نہیں کرتے ہیں, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ایک آدمی جب دین پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نوافل جو اعمال ہیں ان کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو محنت کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم علم الکتاب, کہ اللہ ان کو کتاب یعنی قرآن پاک کا علم عطا فرما. دوسری دعا عطا فرمائی تھی وفقیہ فی الدین, اور دین کی سمجھ عطا فرما, جن کا لقب ہے حبر الامہ, امت کے بڑے عالم. ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے, اعمال رجل قلیل العمل قلیل الذنوب اعجب الیک ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب, ایک آدمی اعمال کم کرتا ہے, فرائض واجبات پر اکتفا کرتا ہے, نوافل زیادہ نہیں پڑتا لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو اعمال بہت زیادہ کرتا ہے, فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی خوب اہتمام, لیکن جو ہے وہ جو کم اعمال والا جو گناہ کم کرتا تھا یہ گناہ بہت کرتا ہے. تہجد پڑھتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, لیکن لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے, لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات میں ٹھیک طریقے سے پیش نہیں آتا, مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا. تو ان دونوں میں آپ کے نزدیک کون سا آدمی زیادہ پسندیدہ ہے, آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا لا عادلو بالسلامہ, جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اس کی اس خوبی کے مقابلے میں میں کسی اور چیز کو ترجیح دیتا نہیں ہوں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اہم چیز ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات کہاں گئے؟ تو آدمی ذرا اس ارشاد میں سوچے گا تو خود بخود اس کا جواب مل جائے گا کہ بھئی کوئی آدمی فرض اگر ادا نہیں کرتا یا واجبات کو ادا نہیں کرتا تو یہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. اور جب گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو فرائض اور واجبات تو خود بخود ادا کرنا ہی ہے. تو ایک طرف وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے, دوسری طرف اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو ایک خاص قرب حاصل ہوتا ہے. گناہ جو ہے وہ آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے, لیکن جب یہ گناہ سے بچے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ واجبات اور فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے, گناہ سے بچ بھی رہا ہے, تو اللہ کا ایک قرب حاصل ہوگا اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نوافل کی بھی اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ روزے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے. ہم لفظ تقویٰ جب سنتے ہیں نا تو یوں سمجھتے ہیں تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات بھر اللہ کی عبادت کرے, نماز پڑھتا رہے, دن بھر روزے رکھے, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو, ہم تقویٰ اس کو سمجھتے ہیں. نہیں, تقویٰ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا, اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت عبیب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں سوال کیا تھا, تو انہوں نے جواب میں اخیر میں یہی بات فرمائی خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تو کا, گناہوں کو چھوڑ دو چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, اسی کا نام تقویٰ ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑے گا وہاں تک اس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, جن کا مقام بڑا اونچا ہے, پانچویں خلیفہ راشد ان کو قرار دیا گیا ہے, وہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فرائض اور واجب نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھوں, فرض روزوں کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھوں, فرض زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور خیرات نہ کروں, فرض حج کے علاوہ اور کوئی حج ادا نہ کروں, اور اپنی ساری طاقت اور قوت کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے استعمال کروں. گویا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا, گناہوں سے بچنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک بزرگ کو کسی نے تہجد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا, خف اللہ بالنہار و نم باللیل, دن میں اللہ سے ڈرتے رہو یعنی گناہوں سے بچتے رہو اور رات کو سو رہو, یعنی تہجد نہیں پڑھو گے لیکن اگر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرو گے تو یہی چیز جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے. ایک صاحب اپنی قوم کو جو ہے نصیحت کر رہے تھے تہجد کے متعلق کہ رات کے سونے نے تم کو ہلاک اور برباد کر دیا, تو ایک بزرگ وہاں موجود تھے وہ کہنے لگے دین کی بیداری نے ان کو ہلاک کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ دین کی بیداری میں جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے نتیجے میں ہلاک و برباد ہوئے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, اسی پر زیادہ محنت. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے نوافل پر کا جتنا اہتمام کرتا ہے اس سے کئی گنا اہتمام اس کو جو ہے گناہوں سے بچنے کا کرنا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ما ابد العابدون افضل من ترکہم ما نہاہم اللہ عنہ, عبادت کرنے والوں نے اللہ کی اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں کی کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا روکا. بغیر گناہ کو چھوڑے ہوئے کبھی کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ اللہ کے اولیاء کے اوپر, اللہ کے دوستوں پر, ولیوں کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. کون ہے وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ جو ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. ایک اور جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اولیاؤہ الا المتقون, یہ تو حسرہ کا صیغہ ہے, یعنی اللہ کے ولی وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے کبھی کوئی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا نہیں ہے, یاد رکھو. اس لیے زیادہ زور اس پر لگانا ہے. فرائض واجبات کی تو ادائیگی اپنی جگہ پر ہے لیکن زیادہ قوت اس کی طرف لگائیے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے, گناہوں سے خاص طور پر بچانے کا اہتمام کیا جائے. یہ گناہ جو ہے وہ عبادات کے نور کو اور اس کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں. ایک عبادت آپ ایک طاعت انجام دیں گے تو اس کا نور اور فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دوسری طاعت کی توفیق عطا فرمائیں گے, لیکن اگر آپ گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو یہ جو اس کا ثمرہ ہے وہ حاصل ہونے والا نہیں. یوں مثال سے سمجھیے کہ کوئی آدمی بیمار ہے, دوائی کرتا ہے اور پرہیز بھی بتایا گیا ہے لیکن پرہیز کرتا نہیں ہے, تو لاکھ روپیے کی دوا کرے گا تو بھی جو ہے اس کو صحت آنے والی نہیں ہے, یہ بد پرہیزی ہمیشہ اس کو بیماری ہی میں ڈالے رکھے گی. حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے یعنی ایک بیمار آدمی کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ صحت کو حاصل کرنے کی تدبیر کرے اور دوسرا نقصان دہ چیز سے بچا رہے. تو اگر اس کے پاس دوائی کا انتظام نہیں ہے تو کم سے کم نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام تو کرے. تو ہم جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا زیادہ بچانے کا اہتمام کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربہ حاصل ہوگا. یہ رمضان بھی, اللہ تعالیٰ نے روزے بھی جو دیے اس میں بھی ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ بھئی آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب روزے کی نیت کر لیتا ہے تو تین چیزیں, کھانا پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا, اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. حالانکہ یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو روزے کے علاوہ آدمی کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. آدمی روزے کے علاوہ کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے. روزے میں جب نیت کر لی تو اس کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. تو ایک آدمی جب ایک مرتبہ روزہ رکھ لیتا ہے, کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, کیسا ہی بد کردار کیوں نہ ہو, لیکن روزے کی جب نیت کر لے گا تو اس کے بعد پھر چاہے اس کو گرمی کے روزوں کے اندر کتنی سخت پیاس کیوں نہ لگی ہو, اور گھر کے اندر وہ کمرے میں ہے, کمرہ بند ہے, اندر کی کنڈی لگی ہوئی ہے, اور فریج کے اندر جوس بھی موجود ہے, ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے, لیکن کبھی بھی وہ ہاتھ نہیں لگائے. وہ یوں سوچتا ہے کہ میں نے جس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت روزے میں جو کیفیت ہوتی ہے, روزے سے روزے کو بچانے کے لیے جو کیفیت ہوتی ہے, آدمی جہاں دل میں خیال آتا ہے کچھ کھانے پینے کا تو فوراً سوچتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اسی کیفیت کو جو ہے ذرا کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم روزے کے اندر جو چیزیں حلال ہیں ان سے اپنے آپ کو جب روکتے ہیں تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا, خالی 24 گھنٹے کے لیے نہیں, خالی رمضان کے مہینے کے لیے نہیں, بلکہ جو ہے یعنی خالی دن بھر کے لیے نہیں بلکہ دن اور رات بھر کے لیے اور 12 مہینے کے لیے جن کو حرام کیا, ان سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک تو یہ رمضان کا روزہ ہے, یہ تو چھوٹا روزہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے, اور ایک بڑا روزہ ہے. بڑا روزہ کیا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت تک کوئی بھی چیز جو اللہ کی نافرمانی کی ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے. تو مومن کا یہ بڑا روزہ جو ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, آپ کو بھی. دعا کر لی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مارا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی عطا فرما, جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, فتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.